بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا گاندھی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غام صاحب, ہم نے اکثر آپ کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ عقل سے وجود باری کے استدلال پر ہونا چاہیے تک کی بات کی جا سکتی ہے, کیا وہ ہے؟ یہ بات عقل کے دائرے میں نہیں آتی, نہ حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے. اس کو بے شمار مقامات پہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی کہ خالق ہونا چاہیے, ہے, یہ خبر پر موقوف ہے, یہ خبر انبیاء دیتے ہیں, یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں, مختلف مواقعوں پہ سوال ہوتے ہیں, تو اللہ کی یہ بات بھی آپ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی شخص کا یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ مجھ تک انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اور میں نے شرک کر لیا. شرک پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. جب عقل یہ کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے ہے نہ کہ ہے, تو پھر نبی کی خبر پہنچے بغیر اس کو مسئول کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ قیامت میں شرک پہ کیسے سوال ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے بتائیں کہ عقل یہ کیسے تقاضا کرتی کہ ہونا چاہیے ہے, اور پھر قیامت کے دن شرک پر سوال کیوں ہوگا؟
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیعت کی ہیں. سورہ اعراف میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا اور اس طرح تمہاری فطرت میں یہ چیز الہام کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. خیر و شر کے بارے میں بھی یہی بات ایک دوسری جگہ کہی ہے کہ وہ نفسم و ما صباہ فالحمہ فجورہ و تقواہ. میری فطرت میں جو کچھ بدیعت کیا گیا ہے وہ اگر ایک موضوعی حقیقت ہے, ایک داخلی احساس ہے, تو اسے اس وقت تک بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ شعور کی سطح پر آ کر عمومی اعتراف کی صورت اختیار نہ کر لے. اس کو چند سادہ مثالوں سے سمجھیے. ہم جب عقلی استدلال کرتے ہیں تو بنائے استدلال کیا ہوگی؟ بنائے استدلال وجودی حقائق ہوتے ہیں. یہ حقائق اگر آپ غور کریں تو علم بالحواس ہے. میں اپنے ظاہری حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہوں انہیں بنائے استدلال بنایا جائے گا. میں نے اس چیز کو دیکھا ہے, میں نے اس چیز کو سنا ہے, میں اس کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کر سکتا ہوں. میرے باطنی حواس درد کو محسوس کرتے ہیں, غم, مسرت, رنج, علم, نفرت, محبت, اس طرح کی بہت سی چیزیں. یہ بھی موضوعی حقائق ہیں, یعنی میرے داخلی احساسات ہیں, لیکن یہ شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں. یعنی جس وقت باہر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ امڑ آتا ہے, نفرت بھی, غم بھی, رنج و علم بھی, یہ سب چیزیں میرے باطن میں شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور پھر عالمی اعتراف بن جاتی ہیں. یعنی ان کے لیے مجھے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ جس سے پوچھئے وہ درد کا اعتراف کرے گا, وہ غم, رنج, علم, محبت, نفرت, ان سب چیزوں کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استقراء کے نتیجے میں یہ موضوعی حقائق معروضی حقائق میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے نتیجے میں ہم منطق کا کبری وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے, اور اس مشاہدے کو ہم عالمگیر مشاہدے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح درد کو بیان کر سکتے ہیں, اسی طرح سے رنج و علم کو بیان کر سکتے ہیں, خوشی اور مسرت کو بیان کر سکتے ہیں, محبت اور نفرت کو بیان کر سکتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنائے استدلال کوئی چیز کب بنتی ہے. تو میں جب یہ دوسری بات کہتا ہوں تو اس وقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عقلی استدلال کریں گے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی. اس کی ابتدا فطرت کے اس موضوعی علم سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ شعور کی سطح پر کبھی نہیں آتا. اور جب شعور کی سطح پر نہیں آتا تو پھر پیغمبر بھی اس کے لیے تذکیر کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، ہمارے باطن کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ شعور کی سطح پر اگر آ جائے، اور جس طرح درد، غم، خوشی، مسرت ایک عالمگیر صداقت بن گئی ہے، اس طرح بن جائے تو پھر یہ بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب عقلی استدلال آپ کرتے ہیں تو اس کے مقدمات ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے، اور علم بالحواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرا علم بھی بنے، آپ کا علم بھی بنے۔ وہ چیزیں جو اس درجے میں نہیں آتیں اور اللہ کی حکمت کے تحت نہیں آتیں، وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں ودیت اس علم کو نمایاں کریں گے تو یہ میرے باطن میں جس صورت میں موجود تھا اور جس طرح اس نے مجھے متوجہ کیا تھا اور جس طرح یہ میرے لیے تذکیر کا ذریعہ بنا تھا، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی بنیاد بن جائے گی۔ میں اس وقت بھی کوئی آزار پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس دنیا میں جب مجھے استدلال کرنا ہے تو اس کے مقدمے ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے میرا اور آپ کا تخلیق ہونا، بنایا جانا، یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے، تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، جب کوئی شخص چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، یعنی یہ چیز ہمارا علم بن چکی ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جن میں ایک ترتیب ظہور پذیر ہوتی ہے، پھر وہ ایک قطرہ آب کی صورت اختیار کرتی ہے یا ایک بیضے کی صورت اختیار کرتی ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر ارسطو افلاطون بن جاتی ہے۔ اس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ بنائے استدلال بن سکتا ہے۔ یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتانے کی سعی کی تھی کہ ہم جب دنیا کے سامنے استدلال کریں گے، اس کو عقلی استدلال کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فطرت میں جو کچھ بدیت کیا گیا ہے اس کی نفی ہو گئی، اس کی حجت اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ بندے اور خدا کے درمیان قائم ہے۔ یہاں بندوں سے بات کرنی ہے۔ بندوں سے جب بات کی جائے گی تو وہ استدلال کا تقاضا کریں گے۔ استدلال کا تقاضا کریں گے تو استدلال اسی طرح سے ہوگا جیسے ہر علم میں ہوتا ہے، اور ہر علم میں استدلال علم بالحواس سے اپنی ابتدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا منتہائے کمال ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کا بیان ہے، ہے بیان واقعہ کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بتا عرض کرتا ہوں کہ وجوب عقلی میں اور اس میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کی چیز ہے، چیز تجربے میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد صغرا بیان کرتے ہیں، زید انسان ہے، یہ بھی بالکل مشاہدے کی چیز ہے۔ یعنی دونوں مقدمات کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کی ترتیب سے ایک چیز عقلی لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے، یعنی ایک وجوب عقلی ہے جو اس کے بعد نتیجہ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ زید فانی ہے، لیکن زید فانی ہے، واقعہ نہیں بنا۔
جب تک کہ زید کے
فانی ہونے کو زید کے فانی ہونے کو میں آپ دیکھ نہیں لیں گے۔
بڑی اہم مثال ہے،
وہ واقعہ نہیں بنا ابھی۔ تو وجوب عقلی کو آپ ہے میں تعبیر کر دیں، آپ ہونا چاہیے بیان کر دیں، دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔
یہ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں واقعہ نہیں بنا؟ کوئی شخص سے کہے کہ اس کا فانی نہ ہونا واقعہ نہیں بنا، جب تک آپ کوئی اس کو لے کر نہیں آتے کہ فانی نہیں ہوا، تب تک ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ دو وجوب عقلی سے یہ نتیجہ نکلے گا؟
نتیجہ تو نکل آیا نا، یعنی زید کو بھی فانی ہونا چاہیے، زید بھی فانی ہے، ایسے ہی کہہ دیں، لیکن زید فانی ہے، یہ واقعہ نہیں بنا۔ تو واقعے کا اور وجوب عقلی کا فرق بیان کرنے کے لیے جب عام لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے تو تو اسی طرح سمجھائیں گے کہ ہمارے عقلی استدلال کا آخری مقام کیا ہے. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, یہ لازماً ہونا چاہیے, یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہے زائد فانی ہے لیکن یہ بیان واقعہ نہیں ہوا. تو آپ ہے کہیں یا ہونا چاہیے کہیں, نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ایک اور منطقی مقدمہ رکھ دیتا ہوں. جی. تمام انسان ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کبرا ہے. جی. یعنی یہ وہ مشاہدہ ہے جو استقراء کے نتیجے میں ہو گیا ہے. اس کو جب بیان کیا جائے گا ہر شخص مانے گا. یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. اب ذرا صغرا سنیے, مسیح انسان تھے, نتیجہ نکالیے. مسیح کو بھی ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے. یہ وجوب عقلی یہاں بھی ہے, واقعہ نہیں بنا
کیونکہ نہیں ہوا. ایسا
نہیں ہوا, ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہوا. تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز عقل واجب کرتی ہے اس کو عام آدمی اسی طرح سمجھے گا کہ اسے کہا جائے کہ تمہیں عقلی استدلال ہونا چاہیے تک پہنچاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم عقلی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے, لیکن صحیح علمی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں آگ ہونی چاہیے, لازماً ہونی چاہیے اگر دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوب ہے. ہے میں بیان کر دیں یا ہونا چاہیے میں, یہ بہرحال وجوب عقلی ہی ہے, بیان واقعہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقلی استدلال ہمیں یہاں تک پہنچائے گا, اس کو واقعے میں تبدیل کرنے کے لیے خبر چاہیے. یعنی کوئی آدمی اب جائے اور جا کر دیکھے کہ کیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں فی الواقع آگ جل رہی ہے, تو اس کو دیکھ لے گا. جب دیکھ لے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں آگ جل رہی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اس جگہ سے آ گیا اور اس نے آ کے خبر دے دی, یعنی یا وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گا اور یا کسی خبر دینے والے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر میں اس کو واقعے میں تبدیل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہ فی الواقع وہ ہے, وہ علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, یہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں واقعہ بنتا ہے. اس لیے یہ پہلے دن سے پیغمبروں کو یہ خبر دے دی گئی تھی, پہلے دن سے دے دی گئی تھی, کیونکہ اس کے بغیر یہ بیان واقعہ نہیں بن سکتی. وجوب عقلی رہے گی. وجوب عقلی اصل میں ہے ہی ہوتا ہے, یعنی ہونا چاہیے, اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے, لازماً ہونا چاہیے. اسی کو بعض اوقات علم کی زبان میں ایسے تعبیر کر دیا جاتا ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ ہم نے دونوں مقدمات کی ترتیب میں یہی کیا. زید فانی ہے, کوئی غلطی نہیں اس میں کہہ دیں, لیکن یہ واقعے کا بیان نہیں ہے. اسی طرح آپ جب یہ کہیں گے کہ مسیح بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے, تو یہ بھی وجوب عقلی کی حد تک ایک درست بات ہوگی, لیکن یہ واقعہ نہیں بنی. اور ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے جو بہت مستند ذریعہ ہے یہ خبر مل گئی کہ وہ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے. اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکالا جاتا ہے, یعنی منطقی مقدمات کی ترتیب سے وہ وجوب عقلی کا بیان ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی چیز واقعہ نہیں بنتی.
سے نقطہ آپ نے واضح کیا, آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے. اب قیامت میں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی خبر نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اصول انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ دیا گیا ہے, وہ دیے جانے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں, اور قیامت میں اس دیے جانے کو, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی خبر نہ آ جائے یا وہ ایک مشاہدہ بن کے حصی استدلال نہ بن جائے, تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں اگر سوال کر رہے ہیں تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہے آخرت میں, اور دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ سوال میں اسی چیز کے بارے میں کروں گا جو کچھ دیا ہو, تو جو کچھ دیا ہے उसको फिर अपनी ज़ात के अंदर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनना चाहिए ना।
इसमें क्या शक है, वो बनेगा, तमाम मौजूई हकायक बनेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार की अदालत में बनेंगे। यहाँ हम एक दूसरे के सामने इस्तदलाल कर रहे हैं, यहाँ इस्तदलाल के मुकदमात बयान किए जा रहे हैं। यानी जब लोगों के सामने किसी चीज़ के बारे में इस्तदलाल किया जाता है तो उस वक्त चीज़ों को कैसे बयान करना है, वो अल्लाह के सामने तो मेरा बातिन खुला हुआ होगा, मेरे आज़ाद शहादत दे देंगे, मैं उस वक्त किसी चीज़ का इनकार नहीं कर सकूँगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास किसी पैगंबर की तरफ से कोई इंतज़ार की खबर नहीं पहुँची, ये बताएंगे। अल्लाह ताला उसके जवाब में ये कहेंगे कि जो मैंने तुम्हारे अंदर हकीकत बदियत कर दी थी, मैं उसकी बुनियाद पर तुम्हें जवाब दे ठहरा रहा हूँ। वो हकीकत तो मौजूद है, लेकिन क्या वो हकीकत इस दुनिया में किसी दूसरे इंसान के सामने बिना इस्तदलाल बनाई जा सकती है? तो मैंने ये अर्ज़ किया कि ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, एक चीज़ का मौजूद होना और उसका मेरे परवरदिगार के इल्म में होना और मेरे ऊपर मेरे बातिन में उसकी हुज्जत पूरी हो जाना, उसकी बुनियाद पर मेरा जवाबदेह हो जाना, कहाँ, दुनिया में उस परवरदिगार के सामने, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और किसी चीज़ को बिनाए इस्तदलाल बना के दूसरों को कायल कर देना कि ये है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको बयान किया गया।
अच्छा हम सब, अगर कोई शख्स ये कहे कि दुनिया में मैं किसी दूसरे से इस्तदलाल नहीं कर रहा, मैं अपने अकली मुकदमात सोगरा कुबरा मिलाकर ये दावा करता हूँ कि खुदा है, तो उस शख्स के इस दावे को, जो कि उसकी ज़ात की हद तक है, वो दूसरों से नहीं मनवा रहा, उसके इस दावे को अकली दावा माना जाएगा? क्योंकि अकल अगर एक चीज़ मेरे लिए किसी चीज़ को लाजिम करती है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है ना कि मैं दूसरे लोगों को दावत दूंगा कि तुम भी इनफरादी सतह पर अपने इसी अकली मुकदमे की तालील करो और इससे तुम भी उस हकीकत को पालोगे, चूंकि अल्लाह तो क़यामत में कह रहा है कि तुम्हें मैंने वदियत किया था, मसूल ठहराया था, इसलिए कि तुम्हें इसका शऊर था।
इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि ऐसी जितनी चीज़ें हैं, यानी मौजूई हकायक जो शऊर की सतह पर आकर इस्तिकरा के नतीजे में मुकदमा नहीं बन सकते, अकली इस्तदलाल का मुकदमा नहीं बन सकते, उनकी तस्कीर की जाती है, याद दहानी कराई जाती है, उनको बेदार किया जाता है। पैगंबर भी यही करते हैं, पैगंबरों ने इन चीज़ों की याद दहानी कराई है, इसीलिए कुरान मजीद अपने आप को ज़िक्र और ज़िक्रा कहता है। यहाँ अकली इस्तदलाल के मुकदमात कायम करके हुज्जत नहीं तमाम की जाती, इंसान को उसके बातिन की तरफ मतवज्जे किया जाता है। ये दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त तरीके हैं, इसी वजह से पैगंबर सिर्फ मंतकी इस्तदलाल के मुकदमात कायम नहीं करते, वो नफ्स इंसानी को बेदार करते हैं, वो उसको गफलत से जगाते हैं, वो उसके बातिन की तरफ उसे मतवज्जे करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम तज़क्कुर से काम लो, ताक्कुल से काम लो, गौर व फ़िक्र करो। ये इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने बातिन में झांके और उन हकायक को दरियाफ्त करे जिसको वो खुद ही जान सकता है। तो इंसान पर ख़ुद उसके बातिन में बहुत सी चीज़ों की हुज्जत कायम है और वो उसके परवरदिगार के सामने सब कुछ नुमाया है, तो वहाँ का मुआखज़ा ज़ेरे बहस है, वो तो होगा, इसलिए होगा कि वो चीज़ मौजूद है। लेकिन क्या उस चीज़ को मैं यहाँ किसी फ़लसफ़ी के सामने, किसी हकीम के सामने, किसी मुआनिद के सामने, किसी बाहिस के सामने बिना इस्तदलाल बना सकता हूँ? बिना इस्तदलाल तो अकली तरीके ही से बनाया जा सकता है, और जब बिना इस्तदलाल बनाया जाएगा तो उसकी इब्तदा कहाँ से होगी? उसकी इब्तदा वजूदी हकायक से होगी और वो मारूजी होने चाहिए, यानी उनको मैं भी मानता हूँ, उनको आप भी मानते हों, उसके बाद वो बिना इस्तदलाल बनते हैं। मैं आपको तवज्जो दिलाऊं और आप इत्मीनान के साथ ये कह दें कि मैं तो ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं करता, तो अब मैं आगे बात कैसे करूँगा? तो इसलिए दो बातों को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। यानी किसी चीज़ का फितरत में होना, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ को देखिए, यानी ये हमारा जो खैर और शर का शऊर है, वो भी फितरत में वदियत किया गया है, लेकिन वो इंसान के शऊर की सतह पर आता है और आलमगीर सदाकत बन जाता है। यानी सारी दुनिया मान लेती है कि सच एक अच्छी चीज़ है, दयानत एक अच्छी चीज़ है, खैर व शर का ये शऊर आलमगीर सदाकत बन के इस्तदलाल की बुनियाद बन जाता है। इस पर हम दुनिया का नज़्म कायम करना चाहते हैं तो कोई शख्स इनकार नहीं करता, खा वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। यानी ये वो चीज़ है जिसकी बिना ऐसी मुहकम है और इस तरह इस्तकरार के नतीजे में मुकदमा बन जाती है कि इस वक्त सारे इदारे उसी उसूल पर कायम हैं और इंसान उसी पर एक दूसरे से मुकालमा करते, एक दूसरे का मुहासबा करते और अदालती निज़ाम बनाते हैं। ये सब उसी पर बना हुआ है, इसलिए कि वो शऊर की सतह पर आ जाता है। यानी जब تحریک دی جاتی ہے یا تذکیر کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں خفتہ رہتا ہے، وہ شعور کی صدا پہ آ جاتا ہے اور عالمگیر صداقت بن کر استقراء کے نتیجے میں کبرا وجود میں لے آتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ عقلی استدلال اس کو کہتے ہیں۔ عقلی استدلال میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہے میں بیان کیجئے یا ہونا چاہیے میں بیان کیجئے، ایک ہی بات ہے، وہ واقعہ نہیں بن جاتا۔ یعنی عقلی لحاظ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ واقعہ بن گیا ہے۔ واقعہ وہ اسی وقت بنے گا جب وہ میرے لیے علم بالحواس کے درجے تک آ جائے گا، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ کسی شخص کے ہاں آئے گا اور وہ اس کی خبر مجھ تک پہنچا دے گا اور میں خبر کی تحقیق کر کے، تنقیح کر کے رد و قبول کا فیصلہ کروں گا، اور یا وہ براہ راست میرے مشاہدے میں آ جائے گا۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔
پیغام صاحب واضح ہوا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، یہ بیان فرمائیے گا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جو میری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے مجھے جواب دے ٹھہرائے گا، اور دوسری طرف پورے کے پورے انبیاء کے سلاسل، شریعتیں، کتابیں، ان میں سنتیں، احکامات، یہ سب کچھ بھی جاری کیا ہے، ان کو پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا، اگر سوال دونوں سے ہی ہونا ہے تو پھر اس دوسری زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے کا جو علم تھا اسی کی بنیاد پہ موصول ٹھہرایا تھا مجھے۔
اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے دونوں کا اہتمام کر دیا، آدم و حوا کی فطرت میں یہ چیز ودیعت بھی کر دی اور ان کو نبوت سے سرفراز بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تو اہتمام کر دیا۔ اب چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا زمانہ فطرت آ گیا جس میں تذکیر نہیں کی گئی دوبارہ، اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے پیغمبروں کی یہ ہدایت نہ آئے، تو اس میں جو اسے دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ یعنی یہ استثناء دنیا کے حالات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور یہ پیغمبروں کی ہدایت کے معاملے میں بھی ہر ہر جگہ ماننا ہوگا۔ یعنی کسی شخص کا علم کتنا تھا، کس درجے میں اس تک پہنچا، اس کے اپنے شعور کی صورتحال کیا تھی، اس کو کیا حالات میسر آئے۔ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب سزا دینا ہوتی ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات میں سے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، ان کے لیے وہی اللہ کا علم ہے جو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی علم ہے، اس اجمالی علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا اور ان کی بنیاد پر بات کرے گا۔ یہ بھی ہم اس لیے حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کو خود اس پروردگار نے بیان کر دیا، ورنہ شاید عقلی استدلال سے ہم اس کو بیان بھی نہ کر سکتے۔
اچھا ہم سب، یہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل جو ہے اس کے خلاف نہیں، ہم ایک سادہ مثال لیتے ہیں، ایک بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کرایا، اس کو سلیبس دیا، اس کو ٹیچر دیا، اس نے پورا سال تیاری کی اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس سے سوال و جواب ہوگا۔ ایک بچہ جو اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں پہنچی، نہ اس نے سلیبس پڑھا، نہ کوئی ٹیچر ملا، اس سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے جو اس بچے سے ہو رہا ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ چلو اس سے تھوڑا سا کم سوال ہوتا، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی۔
دیکھیے، جس سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ پورے نصاب کے بارے میں ہو رہے ہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے قائم کی، اللہ کی کتاب آئی تو اس کو کیا حیثیت تھی، اس پر تدبر کیا یا نہیں کیا ہے، اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خور و نوش کے احکام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، تطہیر اخلاق کے باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، متعین قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا پرچہ یہ ہے، اس کے ہاں سادہ حقائق ہیں اتنے ہی جتنے ایک انسان اپنے فطری ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیہات پہ جاتا ہوں اور مجھے کسی منصب کے لیے لوگ چاہیے، تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہے، جو بات کو بہت سمجھتا ہے، تاہم وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے تو میں اس کو فائز کر دیتا ہوں، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں علم چاہیے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت چاہیے، خاص نصاب سے گزرنا ضروری ہو، تو وہاں کسی دوسرے آدمی کا میں تقرر کروں گا۔ تو جو چیز اللہ پوچھنے والے ہیں وہ اس سے اس کے مطابق پوچھیں گے، اور جس کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس سے اس کے مطابق پوچھیں گے۔ یہ تو آج بھی فرق کیا جائے گا، پیغمبروں کی ہدایت ہم کو پہنچ گئی ہے، لیکن ذرا اپنی قوم اور اس مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، کیا سب لوگوں کو ایک درجے میں پہنچی ہے اور سب لوگوں کو یکساں مواقع میسر ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہی بات ٹھیک ہے جس کا آپ نے خود حوالہ دیا کہ لیبلوکم فی ما آتاکم، جو میں نے دیا ہے میں اسی میں تمہیں آزماؤں گا اور اسی کے نتائج تمہیں وہاں بھگتنا ہوں گے جس کو جو ملا ہے۔ چنانچہ اسی کا منتہائے کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم میں آ جاتے ہیں اور اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں تو ہر عذر ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔
واضح ہوا غام سب عقل انسانی وجود باری پر انسان کو صرف ہونا چاہیے تک لے جا سکتی ہے۔ ہے یہ واقعہ پیغمبروں کی خبر پر موقوف ہے۔ اس گفتگو پہ مزید کچھ توضیحی ضمنی اطلاقی پہلو ہوں گے، انشاءاللہ انہیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔